أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. محترم علماء اكرام، معزز سامعين، ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے، صلاة و سلام نبی علیہ السلام کے مقدس ذات پر. آج چونکہ پہلی تاریخ ہے محرم کی، ایک نیا سال کا آغاز ہے، تو محرم کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے. محرم کا مہینہ جو ہے، اللہ جل و علا نے اشارہ فرمایا قرآن شریف میں کہ اربعۃ حرم، کہ یہ مقدس مہینہ ہے. مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث متوالیات، کہ تین مہینے جو پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، پھر رجب، یہ تو اربعۃ حرم، تو یہ مقدس مہینہ ہے. دوسری جو ہے، تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 24 سال کے بعد، ہجرہ کے بعد، اسی دن جو ہے پہلے محرم کو، یکم محرم کو، کہ سیدنا عثمان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ بن گئے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مناقب فضائل بہت ہی زیادہ ہے، ایک دو پیش کرتا ہوں. نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر اس کے بعد، کہ کسی کے یہاں جو ہے یہ فضیلت نہیں کہ ایک ہی نبی کے دو صاحب زیادہ زادے کے جو ہے شادی کی، اور جو ہے ایک دوسرے کے بعد. یہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین کی مناقب میں سے ہے، پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں. پھر غزوہ تبوک میں آپ کو پتہ ہے کہ 300 اونٹ جو ہے انہوں نے وقف کی، اور جو ہے 1000 جو ہے وہ بخاری شریف کی روایت ہے سونے وغیرہ جو ہے پیش کی ٹکڑے جو ہے. ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، تو اس طریقے سے ان کی خدمات جو ہے ہم کبھی اسے فراموش نہ کریں. اسی طریقے سے احادیث میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے دو الگ باب لائے، ایک تو محرم کا مہینہ اور ایک عاشورہ کا. محرم کے مہینہ مطلقاً مصطفی حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے بہترین مہینہ روزہ کے اعتبار سے محرم کا مہینہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ تو پوری مہینہ کا فضیلت ہے. دوسرے جو ہے عاشورہ کا، وہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف وغیرہ میں، ترمذی وغیرہ میں، بہت ساری کتابوں میں. احتسب علی اللہ ایکفر السنۃ التی قبلہا، کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو ہے صغائر مراد ہے، چونکہ کبائر کے لیے جو ہے توبہ شرط ہے. اور پھر جو ہے چونکہ آج جو ہے یکم ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم دعا بھی پڑھیں، اور جو دعا مسنون ہے احادیث میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ اکبر، اللہم حل له علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اسی طریقے سے ابو داود کی روایت ہے ہلال خیر ورشد. تو جو بھی دعا ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، جب مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے تلاوت فرماتے تھے. اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انی اسألک خیر ھذا الشہر. تو ہم بھی اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں یہی دعا کریں اپنے لئے، خاندان والوں کے لئے، اور اسی طریقے سے امت مسلمہ. ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کیا حالات ہیں، سب جو ہے اتحاد کی مسلمان، اور خاص طور سے اہل سنہ و جماع کے خلاف، چاہے یہودی ہو وہاں فلسطین میں، چاہے شیعہ ہو چاہے وہاں سوریا میں، اور یہ مشرک ہندو ہے کشمیر میں، اور یہ نصارہ والا عراق وغیرہ افغانستان میں، تو سب جو ہے، اور برما میں جو ہے یہ بوزی بودھس لوگ جو ہے، تو سب کے سب جو ہے نا اتحاد قائم کی، اور یہ سنی اہل سنہ والے کو جو ہے ختم کرنا. لیکن ومکرو ومکر اللہ، ہم خود دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اب بھی شامل حال ہے، اور ماشاءاللہ بعض جگہ پر اتنے کوشش کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں اور مسلمان بن جاتے ہیں. دوسرے جو ہے محرم کے مہینے میں، اور یہ بہت ہی اہم ہے، ہم جو ہے ہمارا تعلق جو ہے اہل سنہ و جماع کے ساتھ ہے، اور ہمارے اکابر کی زندگی پر ہم دیکھیں تو آج کل محرم کے بارے میں اتنے اغلاط ہے. حضرت مولانا تھانوی حکیم الامت رحمہ اللہ نے ایک کتاب بھی تصنیف کی اغلاط العوام، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اندر کتنے پروپیگنڈا نے اثر کی ان پہ، کہ اگر ہم جائے ابھی مکانات پر اور اپنے خاندان والوں سے پوچھے یہ محرم کا مہینہ کیوں اتنا مقدس ہے، تو فوراً برجستہ جواب دیں گے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو یہ تو غلط طریقہ ہے اور نظریہ ہے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا جمعے کے روز، آپ یوں نہیں کہیں گے کہ جمعہ کے روز اہم ہو گیا چونکہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا. اس کا الٹ ہم کہیں گے کہ اللہ جل وعلا نے اس آدمی کو یہ جو ہے انشاءاللہ بخش دیں گے چونکہ جمعے کے روز ایمان کے ساتھ انتقال کر گئے. تو اسی طریقے سے 50 سال مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں کربلا کا میدان تھا، میں خود کربلا بھی گیا تھا اللہ کے فضل سے، اور جمعے کے روز تھا، عاشورہ کے روز تھا، 61 آفت ہجرہ تھا، وہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. تو یہ نہیں کہ ہم یوں کہے کہ محرم کا مہینہ اہم ہو گیا، نہیں، اللہ تعالی نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور درجہ میں اور اضافہ کر دی، اور فضائل تو ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے اس پر. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، صحیح حدیث ترمذی شریف کی. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. تو صفتین اور حسنین کے بارے میں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, محبت جو ہے بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ تو زیادتی ہو گئی کہ ہم جو ہے امیر معاویہ کو یا اہل سنت والے کو کہے کہ وہ مجرم ہے, انہوں نے یہ کام کیا, استغفراللہ. تو یہ غلط طریقہ ہے ہمارے یہاں. آپ خود فیصلہ کریں, جب آپ کوئی چیز کی دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل بھی تو ہونا چاہیے. تو دلیل تو ہماری کتاب میں سے نہیں, انہی کی کتاب میں سے, اور ہر ایک جو ہے جو اردو سمجھتے, حضرت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کو صحت عافیت شفاء کامل عطا فرمائے. کتنی زبردست کتاب علماء نے اس کی داد دی, جو ہے البدر اللیالی, اتنی بہترین کتاب ہے. اب مطالعہ فرمائے اس کے تمام حوالہ جو ہے شیعوں کے لکھا ہوا ہے, میں جلدی دو تین عرض کرتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا ہے, اور پھر دیکھتے ہیں ارد گرد میں کیا فرمایا, ان کی کتابوں ہے. ان الامام حسین, میں ان کی عبارت پڑھتا ہوں, ان الامام حسین علیہ السلام دعا علی شیعتہ, سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بد دعا کی شیعوں کے خلاف, یہ ان کی عبارت میں ہے. کتاب کے نام ہے الارشاد, اور مصنف کا نام ہے مفید, شیخ مفید ان کے یہاں. تو اس نے دعا کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے, یا اللہ کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, اور جو ہے ان متعتہم ففرقہم فرقا, اور ولا ترد الولاۃ عنہم ابدا, یا اللہ ان کو کبھی جو ہے جو لوگ حکمران ہیں ان سے خوش نہ ہوں. ان لوگوں نے دعویٰ کی وہ یہاں آ رہے, لینصرونا, ہمارے مدد کے لیے, فقتلونا, اور ہم کو تو شہید کی. یہ تو سیدنا حسین نے کربلا کے میدان میں ان لوگوں کے خلاف جو ہے دعا کی, اور یہ لوگ کہتے ہیں لبیک یا حسین وغیرہ, جو ہے آج کل ہم کو جو ہے پروپیگنڈا کرتے, استغفراللہ. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لادلے, ان کے صاحبزادے, اور کون, حضرت زین العابدین, جو شیعہ کہتے ہیں ان کے امام رابی ہے, وہ کہتے ہیں امام علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین. اب خود مطالعہ فرمائے اور دیکھے الاحتجاج طبرسی کی کیا لکھا ہے. حضرت زین العابدین رحمہ اللہ ان کو خطاب کیا اپنے والد ماجد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد, اور فرمایا کہ انکم اخذتم الاہد والمیثاق, تم نے تو بیعت لی میرے والد ماجد سے, ثم ترکتمو فخذلتمو, پھر چھوڑ دیا میرے والد ماجد کو, کل قیامت کے روز کیا کرو گے, بِأَيِّ عَيْنٍ تَنظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, کل آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے, کیا کرو گے. وَهُوَ يَقُولُ لَكُمْ مُصْطَفَى حَبِيبُنَا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرمائیں گے کہ قاتلتم اثرتی, تم نے تو میرے سبط رسول اللہ نواسے کو شہید کیا, وانتهكتم حرمتي, ہمارے خاندان اہل البیت کی جو ان سے مرتبہ ہے اس کو پامال کر دیا, فلستم من امتی, یہ تو ہمارے فتوہ نہیں, یہ تو حضرت زین العابدین کا فتوہ, ہم تو بس اتباع کرتے, تم لوگ امت میں سے نہیں, خارج ہو, مسلمان ہے ہی نہیں. اس وقت کا فتوہ ہے شہادت کربلا کے بعد, اور سیدنا حسین کے شہید ہونے شہادت کے بعد, یہ حضرت زین العابدین کا شیعوں کی کتاب میں احتجاج طبرسی. حضرت فاطمہ کبرا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ, سیدہ فاطمہ صغرا ان کی لاڈلی صاحبزادی ہے, اور وہ بھی موجود تھی وہاں کربلا کے میدان میں. تو کیا کہا, یا اہل الکوفہ, یا اہل المکر والخیلا, اے تم کوفہ شیعہ والے مکار جو ہے اور اتنے متکبر, تم لوگ نے ہمارے ساتھ کیا کیا, تو قتل تم ابھی کما قتل تم جدی بالامس, تم نے آج میرے والد ماجد کو شہید کیا, اور ماضی میں میرے دادا سیدنا علی کو بھی تم لوگوں نے شہید کی. پھر تب لکم, اللہ تعالیٰ تم لوگ کو نیست و نابود کرے, ہلاک کرے, ولعنت اللہ علیکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لعنت برسے. اور تم ان کم بختوں نے, شیعوں نے کیا کہا, اشعار شروع کرنا, پڑھنا شروع کر دیا. ان کی کتاب میں لکھا فخرن, انہوں نے یہ کہا, نحن قتلنا علیا وبنی علی بسیوف ہندیۃ ورماح, جی ہاں ہم نے سیدنا علی کو بھی قتل کیا اور شہید کیا, اور ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ والعیاذ باللہ ان کو بھی قتل کیا, بسیوف ہندیۃ ورماح, اور ہم نے جو تلوار اور نیزے ہیں انڈیا کے, ہندوستان کے, وہ ہم نے استعمال کی. تو یہ لوگ خود اقرار کرتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے, تین چار چیزیں میں جلدی عرض کروں. آپ جو ہے ہمارے لوگ سنی, ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور یہ اور یہ اور یہ یہ سب مجرم استغفر اللہ. ہمارے بعض علماء اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم کو پتہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال گورنر رہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اور پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینہ امارت سنبھالی. خود سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ آپ ہی خلافت کو سنبھال لیں. کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من مسلمین, بخاری شریف کی روایت ہے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت دے دی, پیش کر دی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. 20 سال تک تقریبا امیر معاویہ خلافت رہے, کسی قسم کی گڑبڑ نہیں, سب نے بیعت کی, سیدنا حسن نے, سیدنا حسین نے, سب نے. تو یہ کیسے بھی آپ خود کسی شیعہ کو پوچھئے اس کا انکار نہیں کر سکتے. صرف یہ ایک حدیث جو بخاری شریف میں ہے وہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبو. یہ تو صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو سب سے پہلے جیش اور فوج ہے اور جو بحری جو ہے وہ غزوہ کریں گے تو وہ جو ہے جنت کے لئے مستحق ہے اللہ کے رحمت سے. تو اب دیکھتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے بحری جہاز جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو. تو یہ سب فضائل مناقب کو جوش میں آ کر ہم اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں. دوسری بات جو ہے ہم دیکھتے کہ اپنے والے جو ہے محرم کے مہینے میں کہتے کہ شادی نہیں کرنا چاہیے, تو یہ تو پوچھنا چاہیے کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے یا منحوس مہینہ ہے. ہم تو اہل السنہ والے, ہم تو کہتے مبارک مہینہ ہے, اس میں شیعہ شادی بھی ہو, بیاہ بھی ہو, ولیمہ بھی ہو. اور یہ شیعہ لوگ کہتے منحوس مہینہ ہے, تو اس میں نہ شادی ہو کچھ بھی نہیں. تو بعض لوگ ہمارے بین کرنا چاہتے ہیں, حج کی کعبہ کی بھی, حج کی گنگا کی بھی. راضی رہے رحمان بھی, خوش رہے شیطان بھی. یہ محرم کا مہینہ آ جائے تو نہ سنی اور نہ شیعہ, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اور ہمارے نصابوں میں کتنی گڑبڑی ہے آج کل. تو حضرت جیسے محقق جو ہے اللہ تعالی جزائے خیر دے, ہم کو صحیح عقیدہ اور اس کی تحفظ کرنا لازم ہے ہمارے. میں ایک دو مثال پیش کرتا ہوں. ہمارے نصابوں میں لکھا ہے قیامت کے روز جو ہے کون سے روز آئے گا, جمعے کو. یہ تو بالکل صحیح ہے, کتنی روایت ہے مشکات شریف مستر احمد. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ لکھا ہے 10 محرم کو. تو یہ عاشورہ کا تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ یہ شیعوں کی طرف سے آیا. اور ہمارے بعض نے بعض بڑے علماء بھی, تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ہر ایک غلطی کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی عقیدہ کی اصلاح فرمائے. افسوس تو اس بات کی ہے ہمارے ہی علماء اور تنظیمیں ایسے مساجد کو فروغ دیتے ہیں اور جہاں پر شیعیت, ہمارے ساتھ افریقہ میں حضرت, جہاں پر کلم کلا شیعیت کی حمایت کرتے ہیں اور ہمارے علماء ان مساجد میں جا کر تقریر کرتے ہیں, ان مساجد میں جا کر انعام دیتے ہیں. کیا یہ غیرت کے خلاف نہیں؟ ہمارے ایمان, ہم اتنے بے ایمان اور بے غیرت ہو گئے؟ تو ہم کو خود سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. کیا لوگوں کو خوش کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے؟ بِأَيِّ عَيْنٍ تَنظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ہم ابھی حج پر کر آئے, جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں میں ان کو کہتا تھا کم از کم یہ تو کہو, وہ پولیس والے چھوڑتے بھی نہیں, مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, پھر سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کے سامنے وہ چھوڑتے نہیں, لیکن کم از کم یہ تو کہو کہ یا سیدنا ابوبکر, یا ابوبکر رضی اللہ عنہ, یا عمر, کہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک جو ہے اپنے آپ کی دفاع کروں گا. یہ تو کہو, تو کم از کم یہ تو بتاؤ کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں, ہم پکے سچے سنی ہیں. اس میں کون سی جو ہے ہم کو جو ہے نقصان پہنچتے ہیں؟ تو یہ تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. تو ہم ہر ایک سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہمارے مدارس میں یا داروم میں جو بھی ہو اگر کسی قسم کی شیعہ کی چیزیں آ گئی تو ہم ضرور ضرور اس کی اصلاح کریں. اور جو میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے تو وہ بھی ہم میڈیا کو استعمال کرے اہل السنہ والجماعت کو جو ہے کہ عقیدہ کی تحفظ کے لیے نہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور شیعیت کو مباشرتاً یا غیر مباشرتاً ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کا مذہب ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جائے ہم کیا منہ بتائیں گے ان لوگوں کتنے کمبخت ہیں سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل جو ہے ان کا مزار بہا کاشا میں نے بارہا عرض کیا تو یہ ایسے لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کو خوش کریں ہم کھلم کھلا ان کو کہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اعمالکم اور ہمارے تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ ناممکنات میں سے ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اہل سنہ والجماعہ کی عقیدہ پر ہم رہے اور جو ہے اللہ تعالی اس امت جو مظلوم ہے کشمیر میں سوریا میں اور برما میں فلسطین میں یمن میں کتنے حالات ہیں اور ہم جو ہے کم از کم یہ تو دعا کریں کہ اس سال میں جو ہے اللہ تعالی ان کے حال پر رحم فرمائے اور یہ ظالمین جو ہے اگر ان کی ہدایت اگر تقدیر میں مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالی ان کو نیست و نابود کرے وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين وبعد محترم ومعزز محبوب المفتساب most respected seniors علماء كرام beloved friends السلام عليكم ورحمة الله وبركاته thank and praise Allah Ta'ala for the ni'mah of iman And as Mufti Abdul Qadir Sahab has alluded to many of the important incidents in and around Muharram, alluding also to a very great personality in our history of Islam, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala, who had met his shahada at the hands of a Persian who had been sent specifically a plot that had been prepared well in advance. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala, is leading the Muslim Ummah in Fajr, Abu al-Ulwa al-Majusi, stabbed Sayyidina Umar radiallahu ta'ala numerous times. He falls unconscious and comes around number of times. And a very great lesson he leaves the Ummah with is that in a severe state of pain, unconsciousness, when coming around, the first thing he asks is, Hal salla al-Muslimun al-Fajra? Has the Muslim Ummah performed the Fajr Salah, emphasizing the importance of this? As Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, خَيْرِ عَمَالِكُمْ الصَّلَاةِ The most important, the most virtuous action in your deen is salah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam used to say to Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala, in fact, Sayyidina Muhammad ibn al-Hanafiyya, rahimahullah, son of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, says that I was once with my father visiting some of the Ansars whom we had a relationship of marriage into. And Sayyidina Ali radiallahu ta'ala, at the time of salah, would make wudu and say with great anxiousness, we know his Mubarak habit, when the time of Salah and Adhan would come, his complexion would change and said that the time of that most important injunction has come, that even the great creations of Allah Ta'ala, such as the skies, the earth, had been worried and concerned of its implementation. We insan have taken this responsibility. I do not know if we will be able to fully fulfill the responsibility of this great amal of Salah. Similar, Sayyidina Hassan radiallahu ta'ala an, who Allah ta'ala blessed with immense and great leadership skills. Nabi sallallahu alayhi wa sallam praised it in the hadith we have heard Mufti Abdul Qadir Sahab mentioning. Similarly, when the adhan would go, his complexion would change, understanding the importance of this great injunction of deen. So Sayyidina Ali radiallahu ta'ala an would then mention that Nabi sallallahu alayhi wa sallam at the time of salah would say to Sayyidina Bilal radiallahu an, arihni bis salati ya Bilal. call out the adhan and give us that which is the comfort, the coolness of our eyes and salah. In the opening verses of Surah Qad Aflaha Al-Mu'minun, Allah Ta'ala mentions those very same words that when Allah Ta'ala had created Jannah and decorated it in the most beautiful form, various narrations mentioned in Tafsir ibn Kathir, under this verse, Qad Aflaha Al-Mu'minun, Allah Ta'ala decorated and beautified Jannah, the palaces and mansions, bricks of gold, silver, sometimes rubies and stones. The cement that binds them is made of musk, and the other beautiful adornments of Jannah, the pebbles made of pearls, the grass of za'faran. And after this beautification, such beauty that when the angels looked at it, they said, this is definitely the eternal abode of those who are the true kings, referring to the believers. And Allah Ta'ala commanded it to speak, commanded Jannah to speak. And it said, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. The amazing beauty of Quran, the symmetry of each verse being connected to one another, the great parallels and links between one surah and its connection to others. And within a surah, it is known as Al-Mabda and Al-Maqta, the connection and how every ayah of a surah is intrinsically linked to others and how the surah has a common theme. So for example, Allah Ta'ala says in this surah, emphatically the very first words, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, most certainly and definitely, undoubtedly, all forms of success, falah, is guaranteed only to the believers. الظَّفْرُ بِالْمَطْلُوبُ وَالنَّجَاةُ مِنَ الْمَرْهُوبُ. What is falah? What is success? Achieving every desirable thing and being granted salvation from every kind of worry, consternation and difficulty in this world as well as in the hereafter. This is the first verse. Penultimate verse, what does Allah Ta'ala say? إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. These believers, as much as they may boast about success from a materialistic point of view, Allah Ta'ala says, in reality, they have never achieved and attained any kind of success that is especially exclusively guaranteed only on the basis of iman. In these opening verses, Allah Azza wa Jal, after mentioning that all success is guaranteed to the believers, in fact, the opening 10 verses of Surah Al-Mu'minun is so virtuous. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhum, we are discussing and speaking about, so one, his worry and concern about the Muslim Ummah, more than his personal well-being, it has the Muslim Ummah establish the most important injunction, giving us this lesson that if Fajr Salah is established with all its rights and regulations, consistency and punctuality, then that in a great way is a means of bringing alive the entire deen, Salah, and by extension the entire deen into our lives. So Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhum says, يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ. As was the norm, when wahi and revelation would come, one of the signs by which you would deduce is that a sound resembling the buzzing sound of bees would be heard around Rasulullah ﷺ, so we knew wahi is being conveyed. On this instance specifically, when wahi was terminated, Nabi sallallahu alayhi wa sallam raised his mubarak hands facing Qibla and making dua, اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا. O Allah, increase us in your favors and never decrease us in your favors. وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا. O Allah, give us honor and esteem and never humiliate and degrade us. And the greatest degradation will be on the day of Qiyamah, that a person is doomed to the wretched abode of Jahannam. There is no humiliation, no degradation worse than that. So Allah, give us honor and esteem and protect us from degradation and humility. وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا. O Allah, grant us, open up the floods of your favors upon us and never deprive us of your special mercy, your favors, your forgiveness. وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا. O Allah, always give us preference and not others preference over us in your mercy, in your compassion, in your love. And last and greatest of all, وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا. O Allah, you keep us happy and most importantly, Ya Allah, you be happy with us at all times. Our beloved, respected Ustaz Sayyidina Hafiz Abdul Rahman Rahimahullah Ta'ala used to greatly emphasize the importance of niyyah and ikhlas and would say that before any action, make three intentions. Say that, oh Allah, I'm doing this for your happiness, aapki razamandi hasil karne ke liye, aapki muhabbat ke liye, aur ta'amil hukam. I'm doing this, Ya Allah, to gain your happiness, to gain your love, and Ya Allah, I'm implementing your order and your command. He would also emphasize that in one deed, make multiple, various intentions, and you'd be rewarded for each one of those by Allah Azza wa Jal abundantly. So Sayyidina Umar radiallahu ta'ala says, thereafter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, after making this beautiful dua, then mentioned to us, that just now 10 verses have been conveyed to me, the opening verses of Surah Al-Mu'minun. مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةِ. guarantee that whomsoever establishes the teachings of these verses is guaranteed entry into Jannah. So in these verses Allah Ta'ala speaks about the qualities of the believers. Amazingly, in line of discussion, the importance of salah. The very first quality also pertains to salah. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Just to very quickly run through the other qualities mentioned by Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. They stay away from sin, from gatherings of sin, from shirk, from various forms of sin. In fact, they refrain from any action, statement or activities that makes a person negligent from Allah Azza wa Jal. لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. They constantly pay the zakah, monetarily worship Allah Ta'ala. Another meaning of this verse is that they make a concerted, and this is the objective of such gatherings in the gaze of Hazrat Mufti Sahab and our other seniors, is that our tazkiyah, rectification of our spiritual diseases and maladies takes place. Another tafsir of this ayah is also given, that they make a concerted effort for the rectification, the purification of spiritual diseases. Fourthly, they guard and protect their chastity, only fulfilling that in the halal manner, saving themselves from haram. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Fifth quality, that they constantly guard and are protective over the amana, the trust, the covenants, word of mouth, agreements, the rights of others that are due upon them. They have it in their conscience at all times. And lastly, again, amazingly, first quality was the quality of salah, khushu' and khudu, khaifuna sakinun. Their hearts constantly connect that I'm standing in front of Allah in salah, and the limbs are totally at peace, in ease, in conformity with the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, making an effort to perform a salah that all attention is diverted away from everything and focused only on the fact that I'm standing in front of my Allah Ta'ala. It is that salah. It is that type of salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. That protects and saves a person from immodesty, from all types of sin. And again, the last quality Allah Ta'ala says, ala salawatihim yuhafidun. Who are the sincere believers? They are constant, they are punctual, they are consistent in the performance of salah. Ayyul amali ahabbu ila Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam was asked that of all actions, which is the most beloved to Allah Ta'ala? As-salatu fi waqtiha. Namaz performed within its time is the actions most beloved to Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam says, "Idha ra'aytum alladhi yata'ahadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." When you see a person frequenting the masajid, performing salah with consistency, punctuality, then go ahead and boldly give testimony in favor of that person has sincere iman. And for implementing the six qualities, the greatest of promises, أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ. Not only that Allah will grant them, the strongest form of possession and ownership is by means of inheritance. Allah Ta'ala will make them the inheritors, not just of Jannah, of Jannatul الْفِرْدَوْسِ, which is the loftiest, the highest, from which all the rivers of Jannah emanate, وَمِنْهَا تُفَجَّرُ وَأَنْهَارُ الْجَنَّةِ. So Allah guarantees these great favors and promises on account of implementing this quality. So the importance of salah, if that is established, the entire deen is established. Sayyidina Umar radiallahu anhu in his last days gives us this very, very important lesson. In the ayah recited in the opening khutbah also we learn about a practice that was common amongst the Arabs prior to Islam, amongst the mushrikeen and disbelievers. They had also given the honor and sanctity to these four sanctious months, sanctified months. But what they would do if they were on the brink of a victory in battle, they would alter and change around the months so that they may achieve their victory and then move the sanctity and change and alter the months. In the time of Nabi sallallahu alaihi wasallam, after all these alterations and changes, in Hajjatul Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam says that everything has come back to the original position as decreed by Allah Ta'ala. Muharram, as we have it, is exactly the month of Muharram as ordained by Allah Ta'ala. So they would alter and change for their own personal benefits, make that halal which Allah Ta'ala has made haram upon them. Very important lesson is that we tailor our lives in accordance with Shariat and never the other way around. In order to suit our whims, fancies and desires, we try and tailor and suit Shariat and Deen around our own lives. Rather, we suit and tailor our lives and make it subservient to the most pure and divine commands of Allah Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. This is the instruction of my Hazrat. So I will ask Allah subhanahu wa ta'ala to help me to share something beneficial first for myself and through Hazrat's guidance can be beneficial for all of us. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed this ummah with such beautiful works of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The work of madaris is taking place so beautifully. The works of ta'lim is taking place so beautifully. The works of tazkiyah is taking place so beautifully. How much of shukr to Allah subhanahu wa ta'ala we should make for this. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase it in leaps and bounds because we need so much more of this. Under the guidance of our mashayikh and our hazrat, like Hazrat Mufti Sahib, tamat barakatuhum. Allah Ta'ala keep them above us all the time. And for very, very long. Because what would we do without them? There's one very, very important aspect also from the life of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And it is a great amal of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam also. And it is to purposefully go to the non-Muslim. To go to him and purposefully invite him to Islam. Invite him to Allah. This is also one of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's works. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also emphasized this so much in Hajjatul Wada' when Habibullah sallallahu alayhi wa sallam, amongst his many advisors, he said, إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مُكَاثِرُونَ. On the day of Qiyamah, Anbiya alayhim salam will boast, and they'll want more and more followers to be following them. وَأَنَا أُكَاثِرْ فَلَا تُخْزُونِي. Oh my ummah, I also want to be happy that there's more and more and more followers of mine. So this is the humble request that every one of us, and remembering the incident of Khalid bin Walid radiallahu anhu, and the man who brought Khalid bin Walid radiallahu anhu to Islam. We always make mutala'a of the beautiful life of Khalid bin Walid radiallahu anhu, and how he took Islam into Persia, and from Persia his amazing journey into the Roman territory to help Abu Ubaidah bin Jarrah radiallahu anhu. What amazing life. But interesting is his brother, his elder brother Walid bin Mughira. So Walid was also radiallahu anhu, his father's son, and he was expected to do his father's works. And his father Walid bin Mughira was one of the senior of the mushrikeen who they used to come consult to and ask advisors on how to stop the efforts of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Makkah Mukarramah. But ajib, after the battle of Badr, among the captives of Badr was Walid bin Mughira. And the man whose ransom was most from all the captives of Badr was Walid. Because his father was the richest. His father was so wealthy, so the Muslims expected something big from him. And now he had to wait in Masjid al-Nabawi, sallallahu alayhi wa sallam, or near Masjid al-Nabawi. And the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was that the non-Muslims must be shown Islam. Even when Hakam bin Kaysan was brought captive to Masjid al-Nabawi sallallahu alayhi wa sallam, Habibullah sallallahu alayhi wa sallam personally sat with him for long, until Sahaba radiallahu anhum became impatient. So here, by the time Khalid bin Walid and Hisham bin Walid are arguing, radiallahu anhum, who's going to take the ransom money? Because Khalid bin Walid radiallahu anhum, before he became radiallahu anhum, because he was brother from both sides, he had to bring the amount of 4,000 to ransom his brother. And it takes at least 8 days approximately to come to Medina Munawwara. So Allah knows best how long it took him to come. But that period that Walid bin Walid was in Masjid al-Nabawi as a non-Muslim affected him. It touched him so much. He's seeing salah taking place. He's hearing the tilawat of the Quran. He sees the akhlaq of the Muslims. Dawat is taking place. Akhlaq is taking place. A'mal is taking place. Zikr ibadat is taking place. This environment affected him so much. By the time Khalid bin Walid radiallahu anhu came, Walid bin Walid was already affected radiallahu anhu. So his brother pays his ransom and he returns with his brother. On the way, as they're returning, one leg of the journey, they stop to rest. Khalid bin Walid wakes up. His brother Walid is not there radiallahu anhu. Where's Walid? So Khalid is very upset. He lost the money and he lost his brother. So he goes to Makkah angrily. Walid bin Walid returned to Madina Munawwara radiallahu anhu. And he embraces Islam in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahaba asked him, why didn't you embrace Islam in those 10 days you were here? He said that I wanted to show my ikhlas. And also, I wanted the money of my father to be used in the correct cause. Subhanallah. Allah give us tawfiq. I was just thinking, Allah help us. If we only confine our efforts, and we have to appreciate the efforts that are taking place, Allah increase it. And through those efforts, and the works of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, of tazkiyah, of ta'aleem, of tabligh, all this khair is taking place. But if we confine our efforts, for example, only in South Africa, on the Muslim ummah, and we leave humanity, it means we're leaving out 97% of South Africa alone. Do the calculation of the world. And deen, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. So this deen has to be made available to alameen. A purposeful, objective effort has to be made on humanity. So Allah Ta'ala help us with that. Walid bin Walid radiallahu anhu now, he was worried about his brother Khalid bin Walid radiallahu anhu. So he asked Allah's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam to make du'as for his brother. And amazing, in Bidayah wa Nihaya, Allama Ibn Kathir rahimahullah writes the letter of Walid bin Walid to Khalid bin Walid radiallahu anhu. When they came, radiallahu anhuma, when they came on the occasion of Hudaybiyah and they were deprived of entering, and that became a means of hidayat of so many people, because up to that time 19 years had passed and there were 4,000 to 5,000 Muslims, and in those 2 years from Sulh al-Hudaybiyah right till Fath Makkah, which is 2 years, 10,000 people strong came marching with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, men alone, to Makkah Mukarramah. So how Islam spread in that short time? Because of interaction. Now we interacting with non-Muslims all the time. We go to the garage. Just yesterday we stopped at the garage. I asked the Bowser boy, how are you, brother? And purposefully in Friyada, I asked him, where's the masjid? I wanted to see if he knows where's the masjid. So it becomes a means of me inviting him. He gave me direct the guidance on how to get to the masjid. So I asked him, have you been there? He says, yes, I've been there. Why have you been there? He says, I love the way they pray. Now, a request. Every person we interact with, purposefully invite him to Allah. Tell him, you know, Islam is a beautiful way. Islam means this. Allah is one. Allah is the Arabic word for Almighty God. Explain to him little, simple. Invite him to Allah's oneness. Invite him one day home for tea. Invite him to the masjid. Offer him to pick him up. He's also an ummati of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And think of this, we'll be making Allah's Habib sallallahu alayhi wa sallam's heart happy when he said, wa ana ukathir, you're increasing the number of his ummah. So that's one request. Another request is simple, hospitals. Go to the hospital. Visit the sickly. Alhamdulillah, we as Muslims, we have this beautiful sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We go to the hospital. Our doctors do it all the time. We do it, alhamdulillah, as Muslims. Whoever Muslim is there, we go visit those wards and we make dua for them. But what about the non-Muslim? He's also an ummati of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He's also feeling pain. Go by his bed. Sit by him. Stand by him. Uncle, I came from the masjid to pray for you. I guarantee you, he will never tell you no. And you raise your hands and make dua for him. Oh Allah, make it easy for uncle. Oh Allah, say Allah also. He will not chase you away. Oh Allah, cure him. Oh Allah, he's in pain. Make it easy for him. Oh Allah, pay his debts for him. If his family is there, even the better. They will raise their hands and make dua as we're making dua. And that dua of ours will be a dawat for him. So let's visit the hospitals purposefully. And these people are sick, they're in pain. And sometimes you go visit a Muslim. By the way, visit some non-Muslims. Whether we know them or not. Christians do it. We're not taking dalil from them. Let's take dalil from Habibullah sallallahu alayhi wa sallam. That Jewish youngster who was in Medina Munawwara, Habibullah sallallahu alayhi wa sallam, went to visit him in his sickness. So let's do this. So many, afterwards if you want some sahih literature, you can leave it next to his bed. Even better, leave some ikram for him. Another beautiful khidmah is the old age homes. Go to them, invite them, give them some time also. So this is a request. Walid radiallahu anhu wrote this letter to his brother Khalid bin Walid, where he tells him, Fastadrik ya akhi, lovingly he calls him. So Allah Ta'ala give us tawfiq to do this also. And every one of us can do it, and every one of us should do it. We don't have to go out of our way to do it. By the way we do it, Allah give us tawfiq. Wa sallallahu ala nabi.
صلی اللہ رسولہ الکریم. یہ آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا تو ہماری حیثیت نہیں, آپ سب علماء کرام, مفتیان کرام, حفاظ کرام ہیں. بس عرض یہ کرنا تھا کہ قطر کے احوال کیسے ہیں, کیا ہے. ماشاء اللہ یہاں پر آ کر تو اتنی خوشی ہوئی یہاں کے احوال دیکھ کر. اللہ کرے سب طرف ایسے ہی ماحول ہو جائے, خاص کر کے جو مسلمانوں میں یہاں ایک یکجہتی ہے اور ایک دین کا ماحول ہے. ماشاء اللہ قطر میں بھی اللہ کا احسان ہے. ویسے تو مسلم ملک ہے, مساجد کی کثرت ہے, دعوت کا کام پھلا ہوا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. عرب اور اردو والے مل کر ماشاءاللہ کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ مساجد میں بھی کھلا کام ہے, کوئی ایسی پابندیاں نہیں ہیں. ماشاءاللہ 1500 سے زیادہ مسجدیں ہیں. حالانکہ بہت چھوٹا ملک ہے, 200 کلومیٹر سے بھی کم ہوگا, 2.5 لاکھ کی آبادی ہے مسلم اور غیر مسلموں کو ملا کر. مواطن تو کم ہوں گے, 3-4-5 لاکھ قطری ہوں گے, باقی سب خارجی ہیں. اس میں اکثر طبقہ باہر والوں کا ہے, کام کرنے والوں کا ہے. تقریباً 80 یا 82 ملکوں کے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں. اللہ پاک نے بہت اچھا موقع دیا ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے, کہ وہاں آدمی کام کرے تو ایک ملک میں کام کرنے پر اتنے سارے ملکوں میں کام کرنے کا اجر پا سکتا ہے. اور ماشاءاللہ بہت سارے, خاص کر کے نیپال کے, یہاں کے مالی کے, اس افریقہ سے جو آئے ہوئے لوگ مزدور ہیں, ماشاءاللہ وہ بھی اسلام بھی بہت قبول کرتے ہیں. خاص کر کے فلپائنز کے لوگ ماشاءاللہ دین کی طرف آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے ماشاءاللہ ان کا انتظام ہوتا ہے کہ بھائی ان کو کیسے دین کی باتیں سمجھائی جائیں. ان کے درس ہوتے ہیں باقاعدہ, ان کو سمجھایا جاتا ہے, دین سکھایا جاتا ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ عام طور پر بھی مساجد کے اندر ماحول اچھا ہے, ایسے کوئی پابندیاں نہیں ہے کہ بھئی دعوت کے لائن سے کھلا کام جیسے اپنے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں جیسے ہیں ویسے ہے. اور اس کے علاوہ مدارس وغیرہ کا نظام یہاں جیسا نہیں ہے, وہاں پر مدارس وغیرہ کا جب صرف حکومت کی سطح پر ہوتا ہے تھوڑا بہت, وہ بھی حفظ وغیرہ کا تحفظ چلتی ہے. ایسے خاص طور پر عالمیت کے وغیرہ مدارس نے اللہ کرے اس کا بھی کوئی نظام اللہ بنا دے, ہے نا, کیونکہ اس کی بہت کمی ہے. وہاں بہت سارے ہمارے ساتھی چاہتے بھی ہیں کہ ان کے بچے حافظ بنے عالم بنے, لیکن آسان نہیں ہے وہاں پر, کیونکہ وہاں کوئی ایسا خاص مدرسہ نہیں ہے عالمیت کا, آیا تو مفتی ہے آیا فراغت کا. حکومت کی طرف سے ان کے اپنے اپنے درسگاہیں ہیں, بس اس میں لمیٹڈ ایک قسم کا تعلیم دی جاتی ہے. اور اکثر طبقہ جو ہے ہمارا اردو والوں کا ہے, اکثر کام اردو میں ہی ہوتا ہے. عرب تھوڑے ہیں لیکن اکثر کام کرنے والے ساتھی مرکز میں اردو والے ہوتے ہیں, بیانات بھی اردو میں بھی ہوتے ہیں عربی میں ہوتے ہیں. مرکز میں بھی ماشاءاللہ 5-6 جگہ ترجمہ ہوتا ہے ملیالی میں, اس کے علاوہ فلپینس میں, انگلش میں, 6-7 زبانوں میں الگ الگ ترجمے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کا ہمارے ملک کا جو امیر ہے اس کا بھائی ماشاءاللہ دعوت سے لگا ہوا ہے, اس کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت آسانیاں کی ہیں کام کے معاملے میں, کہ کھلا کام ہے, کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں جو جماعتیں جاتی ہیں, قطر سے دوسرے ملکوں کا ویزا ملنا بھی بہت آسان ہے. اللہ کا ایک بڑا احسان ہے کہ جس ملک کا ساتھی ویزا چاہتا ہے آسانی سے ویزا مل جاتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ کا بھی منشا ہوتا ہے جہاں اپنے ملکوں سے جماعتیں نہیں آ پاتی وہاں سے وہ ہندوستان سے پاکستان سے درخواست کرتے ہیں قطر والوں سے کہ آپ فلاں ملکوں میں جماعتیں بھیجو تاکہ ہمارے یہاں سے ویزا ملنا مشکل ہے, وہاں سے آسانی سے ویزا مل جائے. جیسے ابھی ہماری جماعت بھی آئی 2 دن میں 3 دن میں ویزا مل گیا. اکثر ساتھیوں کو تعجب ہوا اتنا جلدی کیسے ویزا مل, اور کوئی فارمیلٹی سے زیادہ نہیں ہے, نارمل ڈاکومنٹ ایسے یو ایس کا ویزا, یوروپ کا ویزا, بہت سارے ایسے ملکوں کے جہاں آپ اپنے ملکوں سے جماعتیں نہیں جاتی, فیجی ہے, کینیڈا ہے. ماشاءاللہ اس گرمیوں کے موسم میں 27 یا 28 جماعتیں, حالانکہ ملک چھوٹا ہے پھر بھی 27-28 جماعتیں بیرون ملکوں میں گئی, جس میں ترکی ہے, یوروپ میں بھی جماعتیں گئی, کینیڈا, فیجی ہے, آسٹریلیا ہے, ہماری جماعت ساؤتھ افریقہ آئی, ایسے 27 یا 28 جماعتیں ماشاءاللہ. کیونکہ یہ موسم ہوتا ہے ہمارے یہاں جولائی سے لے کے اگست آخر تک 2 مہینے چھٹی ہوتی ہے گرمیوں کی, تو اکثر جماعتیں عربوں کی بھی اسی میں نکلتی ہیں. ماشاءاللہ عرب بھی لگے ہوئے ہیں کام سے, لیکن ان کا عربوں کا اپنا ایک مزاج ہے تو بس کرتے. ہمارے مشائخ کا منشا بھی یہی ہے کہ عرب کام پہ, اصل تو اللہ پاک نے انہیں سے کام شروع کیا, اللہ کرے وہ واپس اللہ ان کے اندر وہ صفات پیدا کریں. عربوں کے اندر آج بھی وہ صفات ہیں, کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں تو یعنی دل یہ کہتا ہے کہ واقعی انہی کا کام ہے, یعنی جو صفات اللہ نے آج بھی ان کے اندر رکھے ہیں نا, اس کا توڑ نہیں ہے, اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے, ایسے اللہ نے ان کو صفات. لیکن شرط ہے کہ ہم بھی تھوڑی محنت کریں اور ان کے اندر وہ صفات, وہ دین کی سطح بیدار ہو جائے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جیسے ماشاءاللہ علاقے سے جماعتیں وہاں آئے, ان کو پتہ چلے, ہے نا, دین کے اندر ان کی ترغیب ہو, تو انشاءاللہ امید ہے کہ عرب اگر کھڑے ہو گئے تو سارے عالم میں دین کا پہنچنا. بولے نا, عرب یہ سویا ہوا شیر ہے, ہے نا, اگر یہ جاگ گیا تو پورا جنگل جاگنا شروع ہو جائے, ہے نا. تو ان کے لیے خاص کر کے عربوں کے لیے دعا بھی کریں ہم, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ میں عرب میں سے ہوں اور عرب کو برا بلا مت کہو, ہے نا. اکثر لوگ کبھی کبھی جوش میں آ کے کچھ بول دیتے ہیں, تو اس کا بھی آدمی اہتمام کرے کہ بھائی عربوں کی تعریف کرے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے ہیں اور ان کے بارے میں اچھا سوچ, اچھا گمان رکھے, اور کوشش کرے کہ آپ کے یہاں کی جماعتیں بھی وہاں زیادہ سے زیادہ آئے, ہے نا. اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ. ہمارا چلہ ماشاءاللہ ابھی 40 دن کی جماعت آپ کے یہاں 6 ساتھیوں کی آئی ہے, تو ہماری بھی ایسی تربیت ہو جائے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی, ہے نا, کہ اللہ پاک نے اتنا بہترین ماحول آپ کے ملک میں رکھا ہے. اللہ کرے ہمارے اندر بھی وہ دین کی سطح جاگ جائے جیسے اللہ پاک نے آپ لوگوں کو قبول کیا ہے. اتنے مدارس ہے اور اتنے ماشاءاللہ ہر گھر میں عالم اور یہ مفتیان کرام ماشاءاللہ, تو اللہ ہمیں بھی اس کے لیے قبول فرمائے. سبحان اللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين محترم علماء کرام اور دوست و احباب ہم نے علماء کرام کی باتیں سنی مفتی عبدالقادر صاحب نے اس سال کے شروع میں جو محرم کا مہینہ ہے اس کے بارے میں اپنے ارشادات اور نصیحتیں سنائیں مولانا برہان صاحب نے بھی مفید اور فائدے والی باتیں سنائیں ہمارے مولانا محمد آکو صاحب نے دین کی دعوت کی ایک لائن کو بیان کیا جو غیر مسلموں میں دعوت ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے قطر کی جماعت کی ساتھی نے مسلمانوں میں جو دین سے غفلت کا شکار ہے دین سے غافل ہیں ان میں محنت کرنے کی بات فرمائی اور یہ بھی خوشی کی بات سنائی کہ قطر میں ماشاءاللہ جماعت کے لیے مدنی فضا ہے مکی فضا نہیں ہے رکاوٹیں موانع بہت کم ہیں اور یہ تمنا بھی اللہ تعالیٰ ان کی پوری کرا دے کہ وہاں مدارس کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع فرمائے میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں اور حضرت مفتی محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے دو تین ملفوظ سناؤں گا اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے ہیں اور پیدا کیے ہیں ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے ہیں ادب والے ہیں عظمت اور بڑائی والے ہیں جیسے بہتر اور اچھا مکان ہوتا ہے اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور اگر گناہ کیا جائے تو گناہ بھی بہت زیادہ سخت ہوتا ہے جیسے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں عبادت کی سطح بھی بہت اونچی ہے اور اگر کوئی گناہ کرے تو وہ بھی بڑی مصیبت اور بہت سخت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازواج مطہرات رہتی تھی ان کا درجہ بھی بہت اونچا ہے اور اگر ان سے کوئی غلطی بالفرض ہو جاتی تو وہ غلطی بھی سخت تھی اگرچہ ان سے ہوئی نہیں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت فرمائی اسی طرح یہ 4 مہینے جو محرم کا مہینہ آخری مہینہ ہے ذی قعد ذی الحجہ محرم اور رجب ان میں بھی فضیلت کے مہینے ہیں ان میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے ذی قعد میں حج کا مہینہ ہے ذی الحجہ میں حج کے افعال کا مہینہ ہے اس میں حج کیا جاتا ہے قربانی ہوتی ہے اور محرم بھی روزے کا مہینہ ہے اور اتفاق سے اس مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس مہینے میں ظالموں کے ہاتھ سے شہید کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہت محبت کرتے تھے, حسن حسین رضی اللہ عنہما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ان میں سے ایک دوڑ کر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان میں ان کو پکڑا اور گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے, اللہ کی سب باتیں سچی ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, آپ کا مال اور آپ کی اولاد فتنہ ہے, امتحان آزمائش کی چیز ہے, کہ تم ان کی محبت میں مبتلا ہو کر غلط سلط کام کرتے ہو یا ان کی محبت کو شریعت کی حدود میں رکھتے ہو. تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو, اس محبت کی وجہ سے ان کو دین سے غافل بناتے ہو اور کہتے ہو یہ ڈاکٹر بن جائے گا, یہ انجینئر بن جائے گا, یہ سائنسدان بن جائے گا, لیکن دین سے غافل. اور یہ امتحان ہے کہ آیا ان بچوں کو آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم, دین علم, دین عمل سکھاتے اور بتاتے ہو یا نہیں. تو قو انفسکم و اہلیکم نارا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنی اولاد کو, اپنی فیملی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے وہ شوہر جو تہجد کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے, اور کوئی گرمی کا موسم ہو تو اس کے چہرے پر چینٹے لگا دے اور وہ اٹھے, یا بیوی اٹھے اور شوہر کو اٹھائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آج مجھ کو معلوم ہوا خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یا کشف کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے مجھے بتایا گیا کہ ماذا انزل من الفتن, کتنے فتنے نازل ہوئے, کتنے فتنے اتارے گئے, کتنے فتنے واقع ہوئے, وماذا انزل من الخزائن, اور کتنے خزانے زمین پر آ گئے, کتنے خزانے لوگوں کو ملنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ساتھ خزانوں کو لگایا, اس میں اشارہ فرمایا کہ یہ جو عورتوں کی اور اولاد کا فتنہ آنے والا ہے, اس فتنے کا ایک بڑا سبب ہے خزانے. مال زیادہ ہو جائے, سامان زیادہ ہو جائے, عیاشی زیادہ ہو جائے, اس کے ساتھ فتنے آتے ہیں. تو فرمائے اے قزو صواحب الحجرات, چار دیواری میں رہنے والیوں کو, جو خواتین چار دیواری میں رہتی ہیں گھر کے اندر, ان کو جگا دو, یعنی ان کو متنبہ کرو, ان کو بتلا دو, ان کو یہ بات بتلا دو کہ یہ جو خزانے آنے والے ہیں ان خزانوں کے ساتھ فتنے بھی آئیں گے, اس لیے ان خزانوں کو دین پر لگا دو, فتنے پر مت لگاؤ. اور فرمایا رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ, بہت مرتبہ بہت سی عورتیں, کاسیت فی الدنیا, دنیا میں لباس کے اندر ملبوس ہوں گی عاریت فی الآخرہ آخرت میں لباس سے خالی دنیا میں غنی ہے مالدار ہے آخرت میں فقیر دنیا میں معزز اور ریسپیکٹڈ ہے اور آخرت میں ذلیل دین پر عمل نہیں کیا فتنوں میں مبتلا رہا دنیا میں شوہر اور باپ پر فخر کرنے والی ہے میرا باپ ایسا ہے میرا شوہر بہت بڑا عالم ہے اس کا یہ مرتبہ ہے مدرسے میں اور عاریت فی الآخرہ آخرت میں اس کے پاس خود کچھ نہیں جو شوہر کا ہے وہ شوہر کا جو باپ کا ہے وہ باپ کا اس کے پاس کچھ نہیں وہ بہت مرتبہ ایک عورت ہوگی اس نے چست اور تنگ لباس پہنا ہوگا آخرت میں ایسی ہوگی جیسے ننگی بہت مرتبہ ایک عورت ہوگی اس نے ناقص اور کم اور چھوٹا لباس پہنا ہوگا اس کے ہاتھ نظر آتے ہوں گے اس کی ٹانگیں نظر آتی ہوں گے اس کے گھٹنے نظر آتے ہوں گے اس کا سینہ نظر آتا ہوگا اس نے ساڑی پہنی ہوگی اس ساڑی میں پیٹ بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے عاریت فی الآخرہ آخرت میں لباس سے خالی ہوگی بہت مرتبہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ وہ دنیا میں چست اور تنگ لباس پہنتی ہوگی جینز کی طرح جس میں سب اعضاء کی بناوٹ نظر آتی ہے عاریت فی الآخرہ یہ سب آخرت میں ننگی کی طرح ہوگی ان فتنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو متنبہ فرمایا اور ہمیں بتلایا یہ خزانے یہ مال دین پر خرچ کرنا چاہیے دنیا میں آدمی کا کھانا ہے پینا ہے لباس ہے ضرورتیں ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے اصل یہ ہے کہ اس کو اپنی اولاد پر خرچ کرے اور اپنی دین پر خرچ کرے فضولیات پر خرچ نہ کرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چار مہینے جو اللہ تعالیٰ نے احترام اور ادب کے مہینے بنائے ہیں مقرر کیے ہیں ان ادب والے مہینوں میں علم کا کام کرنا چاہیے عمل کا کام کرنا چاہیے روزے رکھنے چاہیے لوگوں تک صحیح مضمون اور صحیح مسائل پہنچانا چاہیے دعوت کا کام کرنا چاہیے تذکیر کا کام کرنا چاہیے لوگوں کے پاس جا جا کر کے دین کی بات ان کو سنانا چاہیے سنانا ہمارا کام ہے دل میں اتارنا اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے بہت مرتبہ ایک ایسا آدمی دعوت کا کام کرتا ہے جس کو اچھی طرح باتیں بھی نہیں آتی جن کے پاس علم بھی نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی اس کی ٹوٹی پوٹی بات میں برکت عطا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ بدر کے موقع پر اور اسی طرح حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف کنکریاں پھینکی خصوصا حنین میں جس میں مسلمان کمزور ہو رہے تھے اور نئے مسلمان شامل تھے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور حنین میں جو مقابلے میں کفار تھے وہ تیر مارنے میں ماہر تھے بعد مسلمانوں کے دل میں فخر آیا کہ ہم آج بہت زیادہ تعداد میں ہیں اس لئے ہم کمزور نہیں ہوں گے. اس کے وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی اور جب کنکریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا سب کی آنکھوں میں پہنچ گئیں, ادھر ادھر بھاگنے لگے اور مسلمانوں کی کمزوری اللہ تعالیٰ نے طاقت میں تبدیل فرما دی مٹی اور کنکریوں کی برکت سے. اصل کام کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, ہم اور آپ یا دوسرے لوگ صرف وسیلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ دنیا وسائل اور اسباب کا گھر ہے, اس میں اسباب اور وسائل کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ خصوصاً اس مہینے میں جو دسواں دن ہے اور نواں دن ہے ان کے روزے کا اہتمام کر لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ رکھتے تھے اور مسلمانوں سے فرماتے تھے تم عاشورے کا روزہ رکھو, پھر آخر میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو آئندہ سال میں نو روزہ بھی رکھوں گا, نو کا روزہ نو اور دس. اور ایک روایت میں ہے کہ تم دس کا روزہ رکھو یا اس کے ساتھ نو اور یا گیارہ, جس پر بھی عمل کیا جائے بہتر ہے اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور جیسے اللہ تعالی نے حدیث کے موافق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی, نجات تھی, اسی طرح آج کل کے فرعونوں سے, آج کل کے ابو جہلوں سے, آج کل کے ظالموں سے, ابو لہبوں سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی. آج کل مسلمانوں کی مکی زندگی کا دور ہے, بس اپنے اعمال کرے, اپنی نماز پڑھے, اپنا روزہ, اپنی دعوت کا کام کرے, ذکر و اذکار کا کام کرے. اکثر جگہ پر مسلمان مظلوم ہے. برما کے حالات کو آپ دیکھ لیں, ہندوستان میں کشمیر کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, شام کو دیکھ لیں, آسام وغیرہ میں مسلمان پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایسا زمانہ آئے گا دین پر چلنا ایسا مشکل ہوگا جیسے آدمی اپنے ہاتھ میں انگاروں کو پکڑ لے. اور اس مہینے میں جیسے ہم سب کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے, تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو تین چیزوں کا ادب سکھاؤ, تین چیزوں کو ان کے اخلاق میں شامل کرو. ادب کس کو کہتے ہیں؟ الافعال الحسنہ والاقوال الحسنہ والاخلاق الحسنہ, یہ ادب ہے. اچھے اقوال, اچھے افعال, اچھے اخلاق, یہ ادب ہے. ادبوا اولادکم, تم اپنی اولاد کو تین چیزوں کے تین چیزیں سکھا دو کہ ان کے اقوال اچھے ہو جائے, افعال اچھے ہو جائے, اخلاق اچھے ہو جائے. نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, نمبر دو رسول اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا علم, اور نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آل ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حسن حسین رضی اللہ عنہ, حضرت امامہ بنت زینب, اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے, نسل نسب ہے, ان سے محبت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بھی آل ہے, ان سے محبت اور ان کا اکرام, ان کی عزت, ان کے اوپر جو اعتراض کلات لوگ کرتے ہیں ان کے جوابات. تو حضرت فرماتے ہیں تسبیحات کی پابندی کے بعد بار تسبیح کے ذکر فرماتے کہ طالب کو اپنے سامنے بٹھاتے اور خود ذکر کر کے دکھاتے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بائیں جانب قلب سے کھینچتے اور دائیں طرف کندھے پر چھوڑتے, اور پھر الا اللہ کی ضرب قلب پر لگاتے اور طالب کو سمجھاتے کہ یہ تصور کرے کہ دل کے اندر سے غیر اللہ کی محبت نکال کر پس پشت ڈال دی اور دل میں صرف اللہ کی محبت آ رہی ہے, اس تصور سے کرے, اور پھر اللہ و اللہ کی تسبیح بھی فرماتے, ہر ایک ذکر اول خود کر کے دکھاتے اور پھر طالب سے کراتے, الا اللہ کی دل پر ضرب لگا کر دکھاتے اور پھر طالب سے کراتے اور فرماتے الا اللہ, الا اللہ ذکر کرتے وقت, جو اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے اور مقصود حقیقی ہے, محبوب اور مطلوب ہے, اس کی محبت دل میں آ رہی ہے, اس کا تصور کر لیں. صلی اللہ علیہ محمد وسلم.
انشاءاللہ نیکسٹ ویک مجلس ول بی ایٹ نور الاسلام مسجد آفٹر اشراق اعتبار قرب 6:30 انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم, سبحان ربي العلي العلى الوهاب, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, فصل على نبينا محمد ما أنت أهله, وفعل بنا ما أنت أهله, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد, صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما, ونسألك قلبا خاشعا, ونسألك يقينا صادقا, ونسألك دينا قيما, ونسألك العافية من كل بلية, ونسألك دوام العافية, ونسألك الشكر على العافية, ونسألك الغنى عن الناس. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك, وأتمم علينا بنعمتك, وأسبغ علينا من فضلك, واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا, وادخلنا الجنة ونجنا من النار, وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا واحفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الكرب عنا وارفع الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أيدهم بتأييدك, وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. حسبي الله لديننا, حسبي الله لدنيانا. اللهم اجعلنا لك ذكارا, لك شكارا, لك رهابا, لك مطواعا, لك مقبتا, إليك أواها منيبا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك, وعزائم مغفرتك, والغنيمة من كل بر, والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا كربا إلا نفست, ولا ضرا إلا كشفت, ولا مريضا إلا شفيت, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة.
هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.